الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آج یکم فروری 2012 بروز بدھ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد مدر صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ حضرت نے بعد نماز مغرب متخصص طلبہ اور عوام الناس سے اصلاحی خطاب فرمایا اور بعد نماز عشاء متخصص طلبہ سے خصوصی خطاب فرمایا۔ احناف میڈیا سروس کے زیر اہتمام حضرت اقدس کے یہ بیانات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ۔ وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں، وہ پھول پھول کہلانے کے قابل نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ آپ بازاروں میں جاتے ہیں، بڑے شہروں میں، تو دکانوں پہ ہر قسم کے آرٹیفیشل نقلی پھول بہت خوبصورت، جو اصل سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، پوری دکانیں سجی ہوتی ہیں، لیکن کوئی عقل مند ادھر ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کو سونگے۔ اس کو معلوم ہے کہ کیمیکل ہے، اور بجائے اس کے دماغ کو فرحت پہنچائے یہ دماغ کو اور خراب کرے گا۔ پاگل بھی ادھر ہاتھ نہیں بڑھاتا، لیکن ہر انسان کی فطری تقاضا ہے کہ جب وہ کسی کیاری سے گزرتا ہے، گلاب کا پھول ہو یا موتیا ہو، چمبیلی ہو، کوئی بھی پھول ہو، فوراً اس کا ہاتھ خود بخود بڑھ جاتا ہے اور توڑ کر سونگتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، یا اللہ، عجیب شان ہے آپ کی، مٹی سے پیدا لیکن ہر پھول کا رنگ الگ ہے، خوشبو الگ ہے۔ اسی مٹی سے پیدا کیا اللہ نے ان تمام پھولوں کو، اور سب کا رنگ بھی الگ ہے اور خوشبو بھی الگ ہے۔ اور یہ سب پھول پیدا کہاں سے ہوئے؟ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے، چونکہ پہلے مقام قرب میں تھے، دنیا میں آئے تو اللہ سے جب دوری ہوئی تو بس رونا شروع کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پڑھتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ تفسیر علی بہائمی میں لکھا ہے، کہ جگہ جگہ چشمے بن گئے تھے آنسوؤں سے، اور یہ تمام خوشبودار پھول آپ کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے۔ آج کل ہم نے اس چیز کو اپنے جد امجد کی خاص یہ قیمتی چیز چھوڑ دی ہے، رونا چھوڑ دیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ گناہگاروں کا رونا، فریاد کرنا میرے نزدیک سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے ایک بہت بڑا مشاعرہ تھا، اور اس مشاعرے کے اندر مقابلہ بھی تھا، جگر مراد آبادی، بڑے بڑے ہندوستان کے تمام شعرا جمع تھے لکھنؤ کے اندر اس مشاعرے میں، اور ایک مصرعہ طرح دیا گیا کہ اس کا جواب جو دے گا بس اس کو انعام ملے گا۔ پہلا مصرعہ کیا تھا؟ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ اب اس کے بعد جناب سارے شعرا کاغذ قلم نکال کے لکھ رہے ہیں، جواب کسی کو نہیں آ رہا ہے کہ دوسرا شعر کیا ہو سکتا ہے اس کا۔ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ جب سب فیل ہو گئے تو ایک 15 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بیوقوف، یہاں بڑے بڑے شعرا موجود ہیں، تو یہاں خامخواہ زور آزمائی کے لیے کھڑا ہوا ہے، بیٹھ جا۔ کہا نہیں، میں ابھی دوسرا مصرعہ میں بھی سناتا ہوں۔ پہلا مصرعہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ دوسرا مصرعہ اس بچے نے کیا سنایا؟ اے سیل اشک، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. بس سارے مجمع میں جناب لوگوں نے جناب سبحان اللہ تعلیم بجائی کی تو کمال، اس بچے نے کمال کر دیا کہ بڑے بڑے شعرا فیل ہو گئے. پہلا مصرع تھا کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اس بچے نے مصرع ترا اس کا جواب کیا دیا، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. سبحان اللہ، اس کو ایسی نظر لگی کہ چند دن میں وہ انتقال ہو گیا. چونکہ اس لیے جب کوئی چیز پسند آئے تو سبحان اللہ کہے، ماشاء اللہ کہہ دے تاکہ نظر نہ لگے. تو وہ بچہ انتقال کر گیا 3 دن کے اندر، چونکہ نظر لگ گئی سب کی. تو وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ پھول پھول کہلانے کے قابل نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو. بغیر خوشبو کے پھول وہ کس کام کا. اور وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں، وہ دل دل کہلانے کے قابل نہیں جس میں اللہ رب العزت کی محبت نہ ہو. تو میں نے جو ابھی آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا اپنا محبوب بنا لیں. آپ بتائیے، آپ حضرات اللہ کا پیارا اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں؟ جو بننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، چونکہ ان ہاتھوں کو ماں کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے، ماں نے نہیں بنایا. تو ہر شخص کو اپنے بنائی ہوئی چیز کی لاج ہوتی ہے، تو خالق کائنات کو بھی لاج ہوگی کہ میرا بنایا ہوا ہاتھ ان لوگوں نے اٹھایا. اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنا محبوب بنا لیں، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہاں فاتبعونی نازل نہیں فرمایا کہ میری اطاعت کرو، نہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو. قرآن کریم چونکہ عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے، اس لیے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو دوسری زبانوں میں سمجھنا مشکل ہے. آپ دیکھیے، ہم لوگ عام پاکستان میں کتنا ہوتا ہے، پوری دنیا میں تقریباً عام پہنچتا ہے، لیکن قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ قرآن میں کہیں ذکر نہیں، چونکہ عرب ملکوں میں پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن کریم عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے. تو فتبعونی فرمایا، تبیعہ عربی زبان میں اس بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی نقل کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے، اور نقل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جس مقام پہ اس کا باپ ہوتا ہے وہ بچہ بھی اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، خواہ وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اتباع کرنی ہے. فاتبعونی، میری اتباع کرو. طبیعہ اس بچے کو کہتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں اور اپنے باپ کی نقل کرتا ہے. آج کوئی اگر نقل نہ کرے، وہ کہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں، میں اپنی ماں کو نہیں مانتا، باپ کی تقلید بھی نہیں کرتا، ماں کی تقلید بھی نہیں کرتا. ماں کی تقلید کو چھوڑ کر کوئی اپنے آپ کو حلالی ثابت کر سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی دلیل ہے کسی کے پاس کہ نطفہ کس کا ہے؟ نہیں، کوئی دنیا میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں تقلید کو نہیں مانتا. اگر کہتا ہے تو پھر حلالی ثابت نہیں کر پاتا اپنے آپ کو، حلالی ثابت نہیں کر سکتا وہ، اس لیے کہ وہ ماں نے کہا ابو ابو اتنا رٹا دیا کہ اب اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں. اگر وہ پوچھے اما جان آپ کا دلیل کوئی ہے، کوئی گواہ ہے؟ یہ تو شریعت کتنی سبحان اللہ شفقت ہے کہ الولد للفراش، جس کے نکاح میں اس کا بچہ ہے، اور وہاں تو بالجبر بھی ہو سکتا ہے، ضعف کمزور ہے بیچاری، لیکن پھر بھی اس کی اتباع ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع کرتے ہو، بہت تکلیف ہوتی لوگوں کو. ہمارے یہاں کنویں کا پانی اتنا شیریں ہے، آب شیریں کی دور دور سے گاڑی آتی ہیں پانی بھر کے لے جاتی ہیں. تو قریب میں مدرسہ ان کا بھی تھا، تو وہ اسی کنویں کھودنے والے کو لے گئے. اس نے کہا یہ لائن ایک ہی رگ کہلاتی ہے زمین کے نیچے جو ہے، تو وہاں بھی میٹھا نکلے گا. وہ اتنا کڑوا نکلا کہ زبان پہ رکھنا مشکل ہے. تو وہ حضرت کے پاس آئے، کہا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا جو اس کو ہم پڑھیں تاکہ ہمارے یہاں کا پانی بھی میٹھا ہو جائے. والد صاحب فرمایا انشاءاللہ 40 دن کے اندر میٹھا ہو جائے گا. وہ بہت جلدی سے قلم نکالا کہ کیا کون سا وظیفہ ہے. والد صاحب نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ صرف بیٹھ کر امام ابو حنیفہ کے مناقب وہاں بیان کیا کرو, انشاءاللہ پانی میٹھا ہو جائے. انہوں نے کہا مر تو جائیں گے, زہر کا گھونٹ بھی پی لیں گے, لیکن یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے وظیفہ بتایا. کچھ پڑھنے کے لیے بتانا چاہیے, آپ نے الٹا دوسرے کام میں لگا دیا. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ کے محبوب اللہ کے پیارا بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی, میری اتباع کرو. کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں سمجھ میں آنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے سنتے ہیں کان سے, سمجھتے ہیں پھر عقل سے پرکھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. ایک صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے, بہت بڑے وہاں کے پروفیسر تھے. ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا, میں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ میری عقل میں نہیں آتا. یہ تو میں نے کہا عقل میں آنا ضروری نہیں ہے, چونکہ انسان کی عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے تو وہی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. عقل کہاں میں کیسے آ سکتی ہے؟ کہا نہیں, ہمیں تو امریکہ میں پڑھایا گیا ہے کہ ہر چیز کو عقل سے سمجھو, سوچو, اس کے بعد اس پر عمل کرو. میں نے کہا اچھا چلیے پھر میں آپ گفتگو کر لیتا ہوں تھوڑی سی. آپ کی داڑھی بھی ماشاءاللہ کر لیں. ہاں حضرت کے بیان میں نے کیسٹ سنا تھا, اس پہ داڑھی رکھی. میں نے کہا ماشاءاللہ. پوچھا نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں نماز پڑھتا ہوں. میں نے پوچھا وضو کر کے پڑھتے ہیں بغیر وضو پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں, بغیر وضو تو نماز ہوتی ہی نہیں. تو میں نے کہا نواقص وضو میں اخراج ری بھی ہے یا نہیں؟ تو کہا ہاں بالکل ہے. تو میں نے کہا تو ہوا کہاں سے نکلتی ہے؟ کہا نیچے سے. میں نے کہا آپ پھر دھوتے کہاں, کن اعضا کو دھوتے ہیں؟ بہت سوچنے لگا. کہتا ہم وضو کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں وضو کیوں کرتے بھائی؟ وہ تو اصل میں ایک گلاس پانی لے کے ان مقعد کو دھو لینا چاہیے. ہوا نیچے سے نکلی, اب آپ نے ہاتھ دھویا جناب, اب پورے جناب کلی کر رہے ہیں, ناک میں پانی ڈال رہے ہیں, منہ دھو رہے ہیں, اب اور پھر جناب مسا ہو رہا ہے, سر کا مسا ہو رہا ہے, کانوں کا مسا ہو رہا ہے, گردن کا مسا ہو رہا ہے, ہاتھ دھو رہے ہیں, پاؤں دھو رہے ہیں, انگلیوں کا خلال ہو رہا ہے. ہوا جہاں سے نکلی وہاں تو پانی پہنچے ہی نہیں. تو بہت دیر سوچ کے کہتے ہیں ہاں یہ چیز میری عقل میں اب تک نہیں آئی تھی. میں نے کہا یہ نہیں, ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی. اس لیے ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے کہ رب کائنات کا حکم اسی طریقے سے ہے, اس میں انسان کی عقل کا دخل ہی نہیں ہے. کہنے اچھا اچھا ہاں اب سمجھ میں آیا. میں تو اب تک یہ سمجھتا تھا کہ میں ہر چیز کو سمجھ کے کرتا ہوں, میں ہر چیز سمجھ کے کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کی اتنی سمجھ نہیں ہے. جہاں آپ کی سمجھ, جہاں آپ کے دماغ کے تخیلات جہاں تک پہنچتے ہیں, جا کے ختم ہوتے ہیں وہاں سے تو وہی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اس لیے جب مسائل پوچھو, سائل العلماء کا حکم ہے, جب مسئلہ بتا دیا جائے تو اس پر عمل کرو بس. تب کرنے توبہ, آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. بہت دیر تک سوچتے گم سم, کھانے پہ بھی بیٹھے ہوئے وہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی ہوا ادھر سے نکلی. میں نے کہا آپ کھانا کھاؤ, تو وہ جو نکلنا تھا نکل گیا. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیئے, اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنا محبوب بنا لیں, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم اللہ, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنا پیارا اپنا محبوب بنا لیں گے. آج ہم لوگ معاشرے سے ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں معاشرہ داڑھی رکھی تو معاشرہ کیا کہے گا, ٹخنے سے اوپر شلوار کی تو معاشرہ کیا کہے گا, سنت کے مطابق موچھے رکھیں گے تو معاشرہ کیا کہے گا, سنت کے مطابق پگڑی باندھی تو معاشرہ کیا کہے گا. یہ معاشرہ قبر میں اترتا ہے کسی کے؟ نہیں, معاشرہ قبر میں نہیں اترتا. جس معاشرے کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنے رب کائنات کو ناراض کرتا ہے, جب اس کا جنازہ رکھا ہوتا تو وہ لوگ دور کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے رہتے ہیں, اور وہ مردہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. پھر انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے داڑھی مڑاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلتا۔ بیت الخلاء میں جاؤ تو جس آج کل دیکھو تو یورپ کی پوری دکان کھلی ہوئی ہے، ہر قسم کے شیمپو، ہر قسم کی کریم، ہر قسم کے جناب ہیئر ڈریسر، بال بنانے کی مشینیں۔ پہلے زمانے میں بیت الخلاء کا معنی تھا پیٹ خالی کرنے کی جگہ، اب کہتے ہیں یہ بیت الخالہ ہے، ہماری خالہ کا گھر ہے، سارا میک اپ ہم وہیں کرتے ہیں۔ پہلے لوگ 10 منٹ میں فارغ ہو کر باہر نکل آتے تھے، لیکن اب گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں لگاتے ہیں تاکہ چہرے پہ کریم وغیرہ لگا کر اب نہا دھو کے کنگھی کر کے خوبصورت بن کر آئیں، اس جسم کو سجا رہے ہیں۔ اور اس جسم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جسم جو ہے کتنا بھی خوبصورت بنا لیں، میں جو آپ حضرات سے مخاطب ہوں، آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں مجھے؟ جو دیکھ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں، ماشاء اللہ سب نے ہاتھ اٹھایا، حقیقت میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے، حقیقت پر غور کریں تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، دو آنکھیں تو اللہ نے پیدائشی طور پہ ہمیں دی ہیں، پھر دو ہم نے کرائے پہ بھی لی ہوئی، چشمہ بھی لگایا ہوا ہے، چار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ، کہتے ہیں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حقیقت میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر میری ابھی یہاں اسی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے روح نکل جائے تو پھر مولانا الیاس گھمن کیا کہیں گے؟ یہ مولانا کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ لاش عربی زبان کا لفظ ہے، لاش ہے، پہلے کچھ تھے اب کچھ نہیں ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اسپائر ہو گئے، ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے۔ کیا چیز نکلی جو اس کی نام بدل گیا، نام بدل گیا، سب کچھ اب اس کی حقیقت بالکل تبدیل ہو گئی، کیا چیز کم ہوئی جسم سے؟ روح جو عالم ارواح سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا، ارشاد فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں اپنے شعر میں، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ تو یہ جسم ہم سجاتے ہیں، اس کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن اس جسم کی حالت کیا ہونے والی ہے؟ نذیر اکبر آبادی بہت بڑا شاعر گزرا ہے ہندوستان میں، وہ اپنے عبرتناک شعر میں کہتا ہے جسم کے بارے میں کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا۔ چونکہ کفن پہ عطر لگانا جائز نہیں، اس لیے والد صاحب نے پھر اس میں ترمیم کی کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیض کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ اس جسم کی یہ حالت ہوگی، لیکن آج کا نوجوان روح کی فکر نہیں ہے، بس چہرہ خوبصورت معلوم ہو، ہر وقت جناب دنیا جہاں کی کریم لالا کے کمرے بھرے ہوئے، داڑھی پہ لگا رہا ہے، بالوں پہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے 5-10 منٹ ٹھیک ہے، لیکن اتنا وقت نہ ضائع کرو، چونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر 60 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 63 سال، تو اس امت کی اوسط عمر 60 سال، 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، دین کا مکلف ہوتا ہے، جزا و سزا کا، تو 15 سال نکال دو تو کتنے رہ گئے؟ 45 سال، 10 سال آپ نیند میں گزار دیتے ہیں، یا نیند اور موت دونوں بھائی بہن ہیں، نیند میں نہ ذکر کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ 10 سال بھی بیکار گئے آپ کے، اب کتنے رہ گئے؟ 35 سال، تو پہلے زمانے میں تو 1 سال ساری زندگی میں لگتا تھا، اب 10 سال بیت الخلاء میں گزار دیتے ہیں میک اپ پہ، تو اب 10 سال وہ بھی زندگی کے بیکار گئے، نہ وہاں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں اور نہ وہاں کوئی ذکر کر سکتے ہیں، اب بتائیے کتنا رہ گیا؟ 25 سال۔ پھر روزانہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہم کو دیتے ہیں جینے کے لیے، 24 گھنٹے روزانہ اللہ تعالیٰ جینے کے لیے ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور 24 کو 60 سے ضرب دیجیے تو کتنے ہو گئے؟ 1440 منٹ، 1440 منٹ۔ تو اللہ تعالیٰ صرف 140 منٹ مانگتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ اسی لیے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ترجمہ آسان اس کا؟ آج اس کی کل ہماری باری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ تو 1440 منٹ میں 140 منٹ بھی بندہ اپنے ربا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 140 منٹ میں پانچوں وقت کی نماز با جماعت اور اوابین اشراق چاشت اور قرآن کریم کی تلاوت، 140 منٹ اگر روزانہ لگائے تو سارے وظائف وغیرہ سب کچھ مکمل ہو سکتے ہیں۔ 1300 منٹ وہ اپنے کاروبار کرے، اپنا آرام کرے، لیکن وہ جناب اس کے لیے تیار نہیں۔ چودہ سو چالیس منٹ میں سے اللہ تعالیٰ 140 منٹ مانگتے ہیں روزانہ، لیکن یہ بندہ کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے جانا ہے کہیں۔ آپ حضرات جو اس وقت بیٹھ کر مسجد میں بیان سن رہے ہیں، بار بار آپ کو خیال آ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اذان ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد ہمیں گھر جانا ہے۔ اگر اسی اتنا ہی خیال وطن اصلی کا بھی آ جائے جہاں سے ہم آئے ہیں، عالم ارواح سے، جنت سے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں ایک دن جا کر اسی طرح جمع ہوں گے۔ ہم سب کی اصلی زبان پنجابی نہیں ہے، سرائکی نہیں ہے، اردو نہیں ہے، انگریزی نہیں ہے، ہم سب کی اصلی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے۔ جنت کی زبان کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ قبر کے اندر سوال و جواب کس زبان میں ہوگا؟ عربی میں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم سب کی اصلی زبان ہی عربی ہے، اس لیے مرتے ہی فرشتہ فوراً سکھا دے گا، وہاں تو آتے ہی پوچھے گا مر ربو کا، وہاں داخل ہوتے نہیں پوچھے گا تھوڑا حال کی ہے جی چودھری صاحب، کی حال ہے تھوڑا، ادھر وہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں تو سیدھی عربی چلے گی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ایک سیکنڈ میں آپ کو عربی سکھا دے گا فرشتہ، سارے جوابات آپ عربی میں دیں گے وہاں، سارے جواب عربی میں دیں گے۔ تو میرے بزرگو دوستو، دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور ہماری عمر جو ہے ابھی آپ نے خود ہی بتا دیا 25 سال، تو 50,000 کے مقابلے میں 25 سال چند منٹ کی زندگی ہوئی، چند منٹ کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ جتنا آخرت میں عیش کرنا ہے دنیا سے تیاری کر کے آ جاؤ، لیکن آج حضرت انسان اتنا غافل ہے آخرت سے، وطن اصلی سے، کہ اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں، دفن کر کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا جناب، یہ نہیں کہتے آج اس کی کل ہماری باری ہے، یہ نہیں کہتے آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ دنیا تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، بہت تیزی کے ساتھ، ان دنیا مدبرتن والآخرت مقبلتن، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور ہم تیزی سے آخرت کی طرف رواں دواں ہیں۔ بچے ہوئے، پھر جناب جوان ہوئے، پھر بال سفید ہوئے، ایک دن جناب قبر کے اندر چلے گئے، ہر 100 سال کے بعد اوپر کی آبادی سب نیچے چلی آتی ہے، نئی پود اوپر آ جاتی ہے۔ اسی کو عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ مکانات پہ تختی بدلنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اس لیے کہ مکانات پہ تختی بدل جاتی ہے۔ آپ اپنے دوست کے گھر گئے تو دیکھتے ہیں یہاں تو کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے، گھنٹی بجائی نوجوان نکلتا ہے، آپ نے کہا مجھے فلاں سے ملنا ہے، وہ میرے والد صاحب تھے، رحلت ہو گئی ہے، کیا مطلب سفر آخرت، دنیا سے کوچ کر گئے، وطن اصلی پہنچ گئے۔ پھر فرمایا حضرت ڈاکٹر صاحب نے کہ دنیا میں انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم اس کے قبرستان کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ فیکٹری کی طرف جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کسی کام کے لیے، جو قدم اٹھاتا ہے وہ اصل میں قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ جتنے قدم وہ لے کر آیا اللہ کے پاس سے، اس کا شمار جب ختم ہوگا تو یا تو فالج گر جائے گا، چل نہیں سکے گا، سانس کا شمار باقی ہے، بھی سانس چل رہا ہے، جس دن وہ بھی ختم ہوگا دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو فرمایا قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے۔ تو ہم سب کے سب جنت سے آئے ہیں، اور ہم سب کی مادری اصلی زبان عربی زبان ہے، اور ہم سب کا خونی رشتہ بھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے خونی رشتہ، بتائیے، قرآن میں پڑھا یا بنی آدم، ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، وہ جو انگریز کہتا ہے ہم بندر کے اولاد ہیں، وہ انگریز ہوگا بندر کے اولاد، لیکن مسلمان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، پیغمبر زادے ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ ڈارون نے اعلان کیا کہ ہم بندر کے اولاد تھے، اور بندر جناب وہ گھسٹ گھسٹ کے چلا، دم جھڑ گئی، پھر تھوڑا سا کھڑا ہو کے چلنا شروع ہوا، پھر سیدھا ہو گیا، اس کے بعد جناب اس نے پتلون پہنی اور جناب ٹائی لگائی اور جناب کالج میں داخلہ لیا، پھر جناب یونیورسٹی میں پہنچا، اب جناب بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے بندر۔ تو آپ بتائیے کہ کیا انسان بندر تھا پہلے؟ حکیم الامت نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنا شجر نسب بیان کرنے کی اجازت ہے، وہ اگر کہتے ہیں ہم بندر کے اولاد تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، تو جنت کی زبان عربی ہے، تو ہم سب کا خونی رشتہ ہے، ہم سب کی زبان بھی اصلی عربی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا السابع، ان کے ساتویں دادا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں دادا ایک امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، هو اول من سمی بی امیر المومنین فیما بین الاصحاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا التاسع، نوے دادا ان کے اور نوے دادا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک. ایسی 100 پشتوں کے بعد، 200 پشتوں کے بعد، 500 پشتوں کے بعد جا کر خونی رشتہ ہو جاتا ہے. چونکہ اس زمانے میں حدود نہیں تھی، بارڈر نہیں ہوا کرتے تھے، دنیا بھر میں لوگ قافلے چلتے تھے، جہاں پانی دیکھا، سبزہ دیکھا، وہیں پر بیٹھ گیا جناب، پڑاؤ ڈال دیا. پھر وہاں کی زبانیں مختلف، اللہ نے مختلف زبانیں، 6000 زبانیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں. کیوں؟ لکئی لا یتعارفو، تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے اسی کو، زبان کو، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ، جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ تھا، اسی کو ہم نے لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا. تو ہم سب کے سب جنت سے آئے ہیں، ایک دن جنت میں جا کر جمع ہونا ہے. جہاں دین وہاں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. آج تک روئے زمین پہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی دینی ادارے کے اندر زبان کی بنیاد پہ کوئی لڑائی ہوئی ہو. اور پورے پاکستان کی یونیورسٹیاں، پوری دنیا کی یونیورسٹیاں، کراچی کی یونیورسٹی کا مجھے پتا ہے کہ رینجرز کی پوری بٹالین اندر موجود ہوتی ہے، چاروں صوبوں کے بلاک بنے ہوئے ہیں، سب چادر میں اپنے کلاشن کوفے لے کے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے. ذرا سا رینجر ایک دن کے لیے ہٹی، وہاں کے چانسلر نے چھٹی کر دی، کہا نہیں ہم نہیں پڑھا سکتے، ہماری جان خطرے میں. اور مدرسوں میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ہوتے ہیں، محتمن نکلتا ہے، سارے خوشی میں مست ہوتے ہیں، وہ محتمن صاحب جا رہے ہیں جناب. وہاں تعصب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسلام میں تعصب ہے ہی نہیں، اسلام میں تعصب ہے ہی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار و غفر اللہ، اللہ تعالیٰ پورے قبیلے بنی غفار کی مغفرت فرما دے. پھر فرمایا کہ عمر تو بحب ارمع، مجھے 4 اشخاص سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اخبر انی اللہ یحبہم، اور اللہ نے اس کی بھی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان چاروں سے محبت فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب وہ کون سے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا علی ان میں سے، علی ان میں سے، ابو ذر غفاری ان میں سے ہیں، مقداد ابن اسود ان میں سے ہیں، سلمان فارسی ان میں سے ہیں، ایک قریش کے ہیں اور 3 باہر کے ہیں جن کا کہ عرب سے کوئی تعلق نہیں. اگر تعصب ہوتا تو حکم ہوتا ہے کہ سب قریش کے نام آتے، لیکن صرف ایک حضرت علی کا نام قریش ہے. تو اسلام کے اندر تو تعصب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب کتنی زبانوں کے لوگ، لیکن شیر و شکر سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، خانقاہوں میں یہی ہے، اللہ والوں کی صحبت جس کو مل جائے. تو دین کی برکت سے، دین کی صحبت، تبلیغی مراکز میں چلے جائیں، وہاں بھی دیکھیں سب جناب لگے ہوئے اپنے کام میں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، محبت سے مل رہے ہیں. لیکن دنیا داروں میں چلے جائیں تو بڑے غور سے دیکھتا ہے اس کو، ملاقات کروں یا نہ کروں، کچھ حاصل ہوگا یا نہیں. اگر حاصل نہیں ہوگا تو کہتا نہیں، بیکار ہے ملنا اسے. لیکن دین جہاں ہے وہاں پھر آپس میں شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں، محبت ہے. لیکن اس میں شدت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان تو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا، الحمدللہ ہم سب کے پاس ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے. آپ دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حروف جارہ 17 جو ہے، باو تاؤ کاف لامو واو منزو مسخلا رب حاشا من آدا فی آن علا حتا الا، کیا یہ 17 حروف مل کر عمر کو زیر دے سکتے ہیں؟ کیوں؟ غیر منصرف. غیر منصرف میں 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو ایسی ہر مسلمان کے اندر ایمان تو موجود ہے، اگر ساتھ تقویٰ بھی شامل ہو جائے تو پوری کائنات، پوری دنیا کی ایجنسیاں مل کے بھی اگر اس کو زیر دینا چاہیں تو انشاءاللہ زیر نہیں دے سکتے، وہ ہمیشہ اس پہ زبر ہی آئے گا، وہ زیر نہیں دے سکتے اس کو. تو ایمان ہم سب کے پاس الحمدللہ موجود ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دوسرا وصف بھی عطا فرما دے کہ ہم سب کو تقویٰ بھی نصیب فرما دے. اور تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، تقویٰ خود بخود تمہارے اندر منتقل ہو جائے گا. صحابہ کرام کو ہر وقت فکر رہتی تھی. سب سے زیادہ روایات کس سے نقل کی جاتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ يَدُورُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ دَارَ، یہ ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے. جہاں صحابہ کرام ان کو دیکھتے تھے یقین کر لیتے تھے کہ قریب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے کہیں ابو ہریرہ بھی قریب میں موجود ہوں گے. ان کا نام عبد الرحمن تھا. علامہ ابو زکریا نووی رحمہ اللہ نے 35 اقوال سے ان کا نام عبد الرحمن ثابت کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ان کا مشغلہ تھا بکریاں چراتے تھے، ایک بلی کا بچہ مشغلے کے طور پر رکھا ہوا تھا، آستین میں چھپایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی آستینیں چوڑی ہوا کرتی ہیں. تو کچھ محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے. ارشاد فرمایا، ما ھذا فی کمک، یہ تمہاری آستین میں کیا ہے؟ عرض کیا، حرۃ یا رسول اللہ، بلی کا بچہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، یا ابا ہریرہ، آپ کی زبان مبارک سے نکلنا تھا اس لفظ کا کہ غلبت کنیتہ کما لا اسم لہ، کنیت ایسی غالب آ گئی کہ آج لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے. 5374 احادیث، اور اگر مختلف راویوں سے لیا جائے تو 100,000 سے زائد بن جاتی ہے. خود امیر مدینہ مدینہ مروان ابن حکم کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ ابو ہریرہ اتنی زیادہ روایات نقل کرتے ہیں، کیا واقعی ان کو یاد ہے یا ایسے ہی بس سنا دیتے ہیں؟ چنانچہ آپ کو بلایا اور پردے کے پیچھے 3 کاتب بٹھا دیے اور کہا، کچھ احادیث مبارکہ سنا دیے. عاشق کو اور کیا چاہیے، بس گھنٹوں سناتے رہے، حدیث سناتے رہے، سناتے رہے، سناتے رہے. جب مجلس برخاست ہوئی تو کاتبوں سے پوچھا، سب لکھ لیا؟ کہاں سب لکھ لیا. ایک طویل مدت گزرنے کے بعد دوبارہ بلایا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، اس سے قبل جو مجلس میں آپ نے احادیث سنائی تھی اس میں سے کچھ یاد ہو تو 1-2 سنا دیے. پوچھا، کیا اسی ترتیب سے سنا دوں؟ تو مروان ابن حکم نے کہا، کیا اسی ترتیب سے آپ کو یاد ہے؟ کہا، انشاءاللہ اسی ترتیب سے سنا دوں گا. چنانچہ پھر گھنٹوں سناتے رہے، گھنٹوں سناتے رہے. جب مجلس برخاست ہوئی تو پھر کاتبوں کو بلایا کہ کچھ فرق محسوس ہوا؟ کہا، ذرہ نہ ترتیب میں فرق ہے نہ زبر زیر میں فرق ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا حافظہ تھا کمزور پہلے. انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ، اسمع منک اشیاء کثیرہ، اتنی احادیث سنتا ہوں، فلا احفظہن، مجھے یاد نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلاؤ. فرماتے ہیں، فبسط تو ردائی، میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا. فحدث حدیثا کثیرا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حدیث بیان فرمائی. فرماتے ہیں، فما نسیت بعد ذلك، اس کے بعد کوئی حدیث میں بھولا ہی نہیں، جو سن لیا وہ تو اسی ترتیب سے یاد ہو گئی. کمپیوٹر تو آج ایجاد ہوا ہے، دماغ تو خالق کا پیدا کیا ہوا. پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دینا ہے. ان کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو مروان ابن حکم عیادت کے لیے آئے، دیکھا کہ ابو ہریرہ زار و قطار ہو رہے ہیں. ابو ہریرہ زار و قطار رو رہے ہیں. تعجب ہوا کہ صحابی رسول ہو کر موت سے ڈرتے ہیں. آپ صحابی رسول ہو کر موت سے ڈرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِنِّي لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ يَا مَرْوَانَ، اے مروان حکم، میں تمہاری دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، ولیکن أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا طویل سفر شروع ہونے والا ہے اور میرے پاس زاد راہ کچھ نہیں ہے، اعمال کی کمی ہے. پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور یہ دعا مانگی، اللہم انی احب لقاءک فاحبب لقائی، یا اللہ، میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں، آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجیے. یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام حریص تھے کہ ہر وقت صحبت ملتی رہے نیک. آج ہم لوگوں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ علماء بھی کتنے اس میں موجود ہیں. بخاری شریف میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت علقمہ ہر 4-5 حدیث کے بعد ان کا نام آتا ہے. حضرت علقمہ شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. حضرت علقمہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے جلد اول صفحہ 529 پر ان کا واقعہ لکھا ہے. وکان من الکوفہ، کوفے کے رہنے والے تھے، خود فرماتے ہیں کہ فقدم تو شام، میں نے ملک شام کا سفر کیا، ملک شام پہنچا، وہاں پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں کوئی بڑا عالم، بڑا محدث، کوئی یہاں اللہ کا ولی موجود ہے یا نہیں. چنانچہ فرماتے ہیں فدخلت المسجد، میں فوراً مسجد میں داخل ہوا. فصلیت رکعتین، میں نے دو رکعت پڑھی، یا تو تحیت المسجد ہوگی یا تو صلاۃ حاجت ہوگی. پھر اس کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا مانگی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ میرے لیے کسی نیک صحبت کو آسانی سے میری ملاقات کرا دیے، یعنی نیک صحبت کے لیے آسانی پیدا فرما دیے. خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی. دعا سے فارغ ہوئے، باہر نکلے مسجد کے، تو وہاں قوم کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملک شام کے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. اتنے میں کہتے ہیں جا شیخ، ان دیکھا ایک شیخ بہت ہی وجاہت اور بزرگ شخصیت کو تشریف لا رہی، اور آتی فجلت فی جنبے، ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے اور یہ نہیں پہچانتے. ان سے پوچھا کہ من ہذا، یہ کون شخصیت ہے اللہ کی، کوئی بہت تو عجیب چہرے پر نور ہے. فقالوا، ان سب نے کیا کہا، ھذا ابو درزا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو درزا رضی اللہ تعالی عنہ. بس کیفیت تاری ہو گئی، وجد آ گیا. فدعوت اللہ، ابھی تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج دیا، میں تو تابع ہوں، یہ تو صحابی کو میرے پاس بھیج دیا ہے. سبحان اللہ، ہے دعا تو مانگ کر دیکھو، دعا مانگ کر تو دیکھو. اب روایت دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس سے، حضرت ابو ہریرہ سے، اور مقام صحابہ میں سب سے زیدہ اونچا کس کو ملا، حضرت ابوبکر صدیق کو. وجہ کیا، صحبت زیادہ اٹھائی. خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق هو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صحبت زیادہ انہوں نے اٹھائی. سفر و حضر، یعنی سفر حضر، یعنی 18 سال کی عمر ان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال. دوستی کا آغاز اس کائنات کی دو پاکیزہ نوجوانوں کی دوستی کا آغاز ہو رہا ہے. ابھی ان کو بھی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں کہ یہ میرے نائب بھی بنیں گے، لیکن سفر میں حضر میں ساتھ رہتے تھے. خود صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ آپ کی زندگی میں بہت سے حالات پیش آئے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ میری زندگی تو حالات سے بھری پڑی. ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آپ لیٹ گئے ایک درخت کے نیچے، زمانے جاہلیت کی بات ہے یہ. فرماتے ہیں کہ انا قاعد تحت شجرۃ فی الجاہلیہ، میں بیٹھا ایک درخت کے نیچے، اور زمانۂ جاہلیت کا دور ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. کہتے ہیں استدلی علیہ غصن من اغصانہا، پھر دیکھتا ہوں کہ درخت کی ایک موٹی شاخ آ کر میرے سر پر لگ رہی ہے بار بار. فجعلت انظر الیہ، میں نے ادھر دیکھا، یہ چیز کیا ماجرا ہے. فقلت ما ھذا، کیا ماجرا ہے، یہ درخت کی شاخ میرے سر پہ کیوں لگ رہی ہے. جب میں نے کہا ما ھذا، تو کہتے ہیں فسمے تو سو تم نے شجرا، اللہ نے اس درخت کو زبان دی، میں نے اس آواز سنی، وہ درخت کیا کہہ رہا ہے، ھذا نبی جن، یہ تمہارے قریب جو سو رہے ہیں اللہ کے آخری نبی ہے، ان قریب مبعوث ہونے والے ہیں، فکن انت من اسعد الناس، تم ان کے قریبی ساتھیوں میں سو گے. پھر ایک دفعہ ملک شام جاتے ہوئے خواب دیکھا، اور بحیرہ راہب، جس کا نام جرجیس، تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے اس کا نام آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے علامات سے بخوبی واقف تھا، وہاں گئے اور جا کر اپنا خواب بیان کیا. فوراً اس نے سوال کیا، من اینا انت، یعنی من ای بلد انت، کہاں کے رہنے والے ہو، کس شہر کے؟ جواب دیا، میں مکے کے رہنے والا ہوں. پھر سوال کیا، من ایہا، یعنی من ای القبیلہ، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ جواب دیا، قریش سے میرا تعلق ہے. پھر سوال کیا، فیش انت، یعنی فی ای شغل انت، مشغلہ کیا ہے؟ جواب دیا، تجارہ، میں تجارت کرتا ہوں. بس اس نے کہا، صدق اللہ رؤیا کا، اللہ تیرے خواب کو سچا کر دکھائے. سیبعث نبی من قومک وانت تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ. ان قریب سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھی ہو گے، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے نائب بنو گے. انہوں نے تعبیر سننے کے بعد، فاثر رہا من الکائنات کلھا، پوری کائنات میں سب سے چھپا کر رکھا، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتایا. جب ان کی عمر ہوئی 38 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 40 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا. جب چوتھی آیت نادل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کو اللہ سے ڈرائیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہاں؟ صفا پر، کوہ صفا پر، اور جا کر اعلان فرمایا. اور وہ اعلان چونکہ اللہ کے حکم سے تھا اس لیے پورے مکے کی وادی اس آواز سے گونج گئی، لنگڑے لولے بھی پہنچے کہ پتہ نہیں آج کیا اعلان ہونے والا ہے. جب سب جمع ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو تم فلاح پا جاؤ گے. تو سب سے پہلے کون آگے بڑھتا ہے؟ ابو بکر صدیق. آگے بڑھ کر سوال کرتے ہیں یا محمد، نام ابھی چونکہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے نام لیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مت دلیل و علامات تدعی، آج تو آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی کیا دلیل آپ کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدلیل علی ما ادعی، اس بات کی دلیل جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں رؤیا کا، تیرا وہ خواب ہے رایتہا بالشام، جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا، فاثر رہا من الکائنات کلیہا، اور پوری کائنات میں سب سے چھپا کر رکھا تھا، فاخبرنی اللہ بالوحی، اللہ نے بذر وحی اس خواب کی مجھے ابھی اطلاع دی ہے. بس جناب وجہ تاری ہو گیا، آگے بڑھے، فعانقہ، آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، بغل گیر ہو گئے، وقبل بین عینیہ، اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسا دیا، اور کہا اشہد انک رسول اللہ، سب سے پہلے ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. وہیں پر ابو لہب بھی موجود تھا، سگا خون، سگا چچا، نہ معلوم کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا ہوگا. اس نے کیا کہا؟ تبن لکا لہذا جماعتنا، آپ نے اس لیے ہم سب کو جمع کیا ہے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے. آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ رشتے میں بڑے تھے، چچا تھے. اگر آپ جواب دیتے تو قریش مکہ کہتے کہ چچا کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے. آپ خاموش ہوئے. فوراً اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، جس طرح چاہے خطاب فرمائے. اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، اس کی قسمت میں نہیں تھا. اور سب سبقت لے گئے، سب سے پہلے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کو اللہ نے مقام بھی پھر کیا عطا فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، امت کی ماں، اپنے صحن میں، اس زمانے میں بجلی کا انتظام نہیں، ٹمٹماتے چراغ جلتے تھے، تھوڑی دیر میں وہ بھی بجھ جاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھا پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے. فوراً سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، کوئی آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنا آسمان بھی ستارے؟ ارشاد فرمایا ہاں، عمر کی اتنی نیکیاں جتنا آسمان بھی ستارے، حضرت عمر کی اتنی نیکیاں جتنا آسمان بھی ستارے. پھر پوچھا میرے ابا جان کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ تمہارے ابا جان کا، ابو بکر صدیق کی ایک دن کی نیکیاں آسمان پہ جتنے اربوں کھربوں ستارے اس سے زائد ہیں، ایک دن کی نیکیاں. اللہ اکبر. تو صحبت زیادہ اٹھانے کی وجہ سے آج بھی جو لوگ، جو علماء اپنے مشائخ کے ساتھ زیادہ جڑتے ہیں، زیادہ صحبت اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے علم کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں، وہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، کتب کا مطالعہ زیادہ کرتے ہیں، کتب کا مطالعہ کم کرتے ہیں. بس سیاستہ تک پڑھ لیا، فارغ ہو گئے، اس کے بعد پھر کتب کے مطالعے کے بعد اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بورنگ کر کے پانی نیچے سے نکل آتا ہے، تو پھر ٹینکر ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بار بار ٹینکر فون ٹیلی فون کر رہے ہیں، ذرا ٹینکر والے کو بھیجو ذرا پانی ڈال دے، کتاب کھول رہے ہیں، جمعہ پڑھانا ہے اب جناب. پھر وہ اندر سے سوتا کھل جاتا ہے، پھر اس کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی کتابیں دیکھنے کی، اس کو پھر ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ مستغنی فرما دیتے ہیں، علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں. جتنے مشائخ گزرے ہمارے سب نے، بانی دار العلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جوتیاں سیدھی کی کس کی؟ شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو کی. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدو نے جوتیاں سیدھی کی کس کی؟ حضرت حاجی صاحب کی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدو نے جوتیاں کس کی سیدھی کی؟ حضرت حاجی صاحب کی. اتنے بڑے بڑے اکابر جن کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوں، آج تو ہمارے تو کوئی ہاتھ چوم لے تو جناب سمجھتے کہ ہو من آنم کی من دانم ہے، ہم چنی دیگر نیس، ہم چنی دیگر نیس، اس کا ترجمہ ایک بزرگ فرماتے تھے، ہم چنی ڈنگر نیس، مجھ جیسا کوئی ڈنگر نہیں ہے. جس کی جوتیاں اٹھانے والے اتنے بڑے بڑے اکابر، ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہفتے میں جب بیان ہوتا تھا حضرت کا تو سفید چادر بچھوایا کرتے تھے، خادم سے تاخیر ہوئی تو حضرت کو غصہ آیا، ڈانٹا کہ بیوقوف لوگ آنے شروع ہو چکے، تم نے اب تک چادر نہیں بچھائی. کہا حضرت وہ آپ کے مرید ہوتے ہیں، آپ اتنا ان کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے واسطے میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. پھر ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر طواف سے فارغ ہوئے، دو رکعت پڑھ کر جو سجدے میں سر رکھا، ساری رات روتے رہے، ہچکیاں بنی ہوئی تھی. راوی کون ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقبول. فرماتے ہیں ہم سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، اور حاجی صاحب یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے خدا ہی بندرا رسوا مکن، اے خدا ہی بندرا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں امداد اللہ کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے گا. اللہ اکبر. جن کی جوتیاں اٹھانے والے اتنے بڑے بڑے علماء کرام، ان کی یہ کیفیت تھی. اس لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جتنا اپنے آپ کو مٹاؤ گے اللہ اتنی آپ کو بلندی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی بلندی عطا فرمائیں گے. ہر کجا پستیت آبا جا رود، جو زمین کا حصہ پست ہوتا ہے پانی وہیں جاتا ہے، دریا نشیب میں ہوتے ہیں پانی وہیں گزرتا ہے، بستیاں وہیں آباد ہوتی ہیں، باغات وہیں پھلتے ہیں، آبادیاں وہیں بستی ہیں، لوگ اب وہاں سے فیض وہیں سے حاصل کرتے ہیں. پہاڑوں پر اکا دکا درخت لگا لیں لیکن وہ فیض حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 100% ہم سب کو جد فرما کے اللہ تعالیٰ اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لیں. پورے مجمع میں اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائے. اور ہمارے مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو باغ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت قائم دائم رکھے، اور ان کے فیض کو پورے عالم میں اللہ تعالیٰ پھیلا دے، اور شرف قبولیت بھی عطا فرما دے، اور آئندہ آنے والی ان کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. یاد رکھو، تبلیغ ضروری ہے، تحقیر حرام ہے. تبلیغ ضروری، تحقیر حرام. یعنی کسی مسلمان میں ابھی کوئی کمی ہو تو اس کو حقیر کبھی مت سمجھنا. ابھی ایک مسلمان ہے، ابھی داڑھی نہیں رکھی، ابھی نماز میں سست ہے، تبلیغ تو کرو اس کو پیار محبت سے، لیکن حقارت دل میں اگر آ گئی بس اب تبلیغ جائز نہیں آپ کے لیے. ایک عالم نے سوال کیا ہمارے شیخ سے، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، نماز میں سست ہے، تو حقارت تو آ ہی جاتی ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، مولوی صاحب آپ کا گھر اپنا ہے؟ کہا الحمدللہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے. کتنے کمرے ہیں؟ کہا چار. کہا لائٹ ہے؟ کہا بجلی ہے الحمدللہ. کہا کسی کمرے کا فیوز اڑ جاتا ہے کبھی؟ کہا اڑتا رہتا ہے. تو حضرت تو اس کو بلڈوزر لگا کے توڑتے ہو اس کمرے کو، کیا کرتے ہو؟ کہتے نہیں، چھوٹا سا تار لگاتے ہیں اس کو فیوز کہتے ہیں، اور بس اس کو ٹائٹ کرتے ہیں پھر بجلی آ جاتی ہے. فرمایا یہی حال تو مومن کا ہے، ایمان کا جنریٹر چل رہا ہے، جہاں ایک سیکنڈ میں اس نے نیت کی، آج سے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں گا، ایک ایک سنت پر عمل کروں گا، بس نیت کی اس نے. ابھی داڑھی چاہے ایک مشت پوری نہ بھی نکلی ہو، اگر دنیا سے رخصت ہوا تو ایک مشت داڑھی میں جائے گا اللہ کے پاس. تو نیت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، نیت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو. ہاں، بس پیار محبت سے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص، بہت بڑے عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، وہ کافی ضعیف تھے، وضو کر رہے تھے تو ایک نوجوان کالج کا اسٹوڈنٹ وہ آیا، وہ بھی وضو کر رہا تھا، تو حضرت نے دیکھ لیا کہ اس کی پتلون نیچے لٹکی ہوئی ہے ٹخنے سے. تو حضرت وضو کر کے کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے. جب وہ فارغ ہوا تو کہا بیٹا بات سنو، میری نگاہ ہو گئی کمزور، میں ہو گیا ہوں بوڑھا، اور بخاری شریف کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکا ہوگا اتنا جہنم میں جلے گا. تو بیٹا میرے اندر تو آگ، جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہوگی اس دنیا کی آگ سے، میرے اندر تو اس کے سہنے کی طاقت نہیں ہے، تم ذرا دیکھ کے بتاؤ میری شلوار نیچے تو نہیں ہے کہیں. اس نے دیکھا کہ نہیں حضرت، آپ کی تو نہیں ہے لیکن میری ہے، آپ کے پاس قینچی ہے کہیں؟ یہاں مجھے قینچی منگائے، میں اپنی کاٹ دیتا ہوں ابھی. وہ جناب اس نے اسی وقت اپنی جناب قینچی سے کاٹ کے چھوٹی کر دی. اس نے کہا حضرت آپ کی نہیں میری ہے. اب بتائیے کتنے پیار سے، کتنے محبت سے ہے کہ اس کو جناب حدیث بھی سنا دی، نصیحت بھی کر دی، اور اس نے جناب عمل بھی شروع کر دیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنایا اور یہ حضرت علقمہ کا اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں جلد اول صفحہ 529 پر اس کو دیکھ لینا، جلد اول صفحہ 529 پر دیکھ لینا اس کو انشاءاللہ، اور پھر اس کو یاد کر لینا، اس کو جگہ جگہ بیان بھی کرتے رہو. قید العلم بالکتابہ، اور ایسی جتنا بیان کرو گے اذا تکررہ تقررہ، جتنا تکرار ہوتا ہے علم کا اتنی وہ چیز قرار پا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا. يا أرحم الراحمين خصوصي رحم وكرم كما مولا فرما، يا أرحم الراحمين ربيع الأول کا مہینہ چل رہا ہے، يا الله خصوصي کرم فرماتے ہوئے اس مہینے کو خیریت سے گزار دے. يا الله اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو 100% اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. سر سے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم بھی یہ شعر پڑھ سکیں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یا ارحم الراحمین خصوصی کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے، یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے، جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے. یا ارحم الراحمین خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا اللہ تو کریم ہے، کریم کی معنی الذي يعطي بدون الاستحقاق والمنة، جو بغیر استحقاق کے سب کچھ عطا فرما دے. یا اللہ خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہوں اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دیے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دیے. یا اکرم الاکرمین خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے. یا ارحم الراحمین ہم سب کے لیے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ مقدر فرما دیے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ ہم سب کے لیے مقدر فرما دیے. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو دیکھیں، کچھ سوال نہ فرمائے. ارشاد فرمایا جاؤ جنت میں، اس لیے کہ من نوقش عذب، جس سے سوال و جواب ہوگا اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا. یا اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے ہم سب کے لیے مقدر فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے. یا ارحم الراحمین حضرت والد صاحب کو شفائے کل عطا فرما دے. یا اللہ حضرت والد صاحب کو شفائے کل عطا فرما دے. یا اللہ اس مملکت پاکستان خدا داد پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرما دے. جو لوگ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یا اللہ اپنے کلمے کی لاج رکھتے اس ملک کی حفاظت فرما دے. یا اللہ یہاں کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرما دے، تجارت میں زراعت میں دفاعی قوت میں اس ملک کو خود کفیل بنا دے. یا اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما دے. یا اللہ اسلام کو غالب فرما دے. یا اللہ کفر کو مغلوب فرما دے. یا اللہ کفر کو مغلوب فرما دے. یا اللہ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.